اور پھر بعد میں اسی کے بگڑا ہوا نام بن گیا اہل سنت والجماعت. طیب یہ ایک نظریہ ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے جسے برادران اہل سنت کے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مثلا ملا علی قاری, یہ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, شرح فقہ اکبر میں انہوں نے اس بات کو لکھا, وترک الاشعری مذہبہ, کہ جو ابو الحسن اشعری تھے انہوں نے اپنے مذہب کو ترک کیا, واشتغل ہوا ومن تبعہ بابطال رائے معتزلہ, اور وہ اور ان کے ساتھ دوسرے افراد ان سب نے مل کر جو معتزلہ کی رائے تھی اس کو باطل کرنا شروع کیا, اسے انویلڈ ڈکلیئر کرنا شروع کیا, وہ اس بات میں ورد بھی سننا, اور ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کس چیز کو استعمال کیا؟ سنت رسول کو. وہ مزہ علیہ الجماعت, اور ایک جماعت نے اس کی پیروی کی, فسموا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بہا النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم, بسم الله الرحمن الرحيم, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز, سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں, جو مجھے سگنل دیا جا رہا ہے اس کے مطابق باہر مومنین پریشان ہیں اس اعتبار سے کہ سردی زیادہ ہے, ظاہر ہے کہ انہیں باہر کھڑے رہنے میں زحمت ہوگی, اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور تعاون کریں اور آگے آ کے تشریف لے آئیے, چاہے تھوڑا سا ہی اگر آپ سرک سکیں تو بھی ممکن ہے کہ 5, 10, 15, 20 مومنین کی کچھ جگہ بن پائے. باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار عالم آپ کی زحمت کو قبول فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب برادران عزیز, ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں, محمد وآل محمد. مکتب اہل بیت کے تعارف پر میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور کل ہم نے اس بات کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ہمارا نام جو ہم سمجھتے ہیں, بہرحال پروردگار کہہ خدا کرے کہ واقعا ایسا ہی قیامت کے میدان میں بھی قرار پائے, کہ جو لفظ شیعہ ہمارا عنوان بنا ہوا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعان علی ہیں یا شیعہ ہیں, تو آیا یہ لفظ ہم نے اپنے طور پر اسے انوینٹ کیا ہے, یہ کسی کی اختراع ہے یا نہیں, یہ پیغمبر اکرم نے اس لفظ کو انٹروڈیوس کروایا؟ اور اسی کے ذیل میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم نے سورہ مبارکہ بینہ کی اس آیت کے ذیل میں کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اچھے اعمال انجام دیے, یہ لوگ وہ ہیں کہ خیر البریہ, کہ زمین پر سب سے بہترین یہی لوگ ہیں. اب واقعاً اگر ایمان کی بھی انسان بلندی پر ہو اور اعمال صالحہ کی بھی بلندی پر ہو, تو اس سے زیادہ کسی کو اور کیا بلندی حاصل ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے خیر البریہ، یہ خیر البریہ ہے، اور پیغمبر اکرم اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ علی اور علی کے شیعوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اور اسی حوالے سے جو گزارشات تھی وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہاں پر آپ غور فرمائیے برادران کہ ایمان اور عمل صالحہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ اب شیعت کیا ہوا؟ شیعت نام ہے ڈگریز کا، کہ جو ایمان اور عمل صالحہ میں جتنی زیادہ ترقی کرتا چلا جائے گا اسی اعتبار سے وہ پکے سے پکا شیعہ بنتا چلا جائے گا، اس کے اندر استحکام آتا چلا جائے گا۔ یہ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں برادران کہ یاد رکھیے گا، جیسے کہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ ویسے تو ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھا جائے شیعہ کا مطلب ہے پیروکار، تو جو جس کا پیروکار ہے اس سے اگر اسے نسبت دی جائے تو وہ اس کا شیعہ کہلائے گا۔ یہ ہوا بھی، یعنی جو فرقے بنے ہیں مسلمانوں کے درمیان ان میں ایک تو یہی پیغمبر اکرم نے انٹروڈیوس کروا دیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ مگر اب اس کے بعد مثلا جس زمانے میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ ساری جنگیں جب ہو رہی تھیں تو یہ عنوان پورے گروہ کے لیے بہت زیادہ کامنلی یوز ہونا شروع ہوا، بہت زیادہ جنرل ایک اس کا یوزج شروع ہوا کہ بھئی یہ شیعہ نے علی ہیں۔ کون؟ کہ مثلا جو جنگ جمل کے اندر مولا کا ساتھ دے رہے ہیں وہ شیعہ نے علی ہیں، جو جنگ صفین میں مولا کا ساتھ دے رہے ہیں وہ شیعہ نے علی ہیں۔ ان میں سارے کے سارے وہ نہیں تھے کہ جن کو ہم کہیں کہ واقعا ایمان کے اس درجے پر تھے کہ جہاں پر ہم سلمان فارسی کے ساتھ انہیں میچ کر سکیں، یا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ انہیں ہم میچ کر سکیں، یا جناب عمار یاسر کے ساتھ ہم انہیں میچ کر سکیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان میں کچھ وہ تھے کہ جو واقعا پوری طرح سے کمیٹڈ تھے، اور کچھ وہ تھے جو فار دا ٹائم بینگ، آپ انہیں پارٹ ٹائم شیعہ کہہ لیجیے، اس قسم کے بھی شیعہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھی یہ سچویشن نظر تو آ جائے گی کہ جہاں پر مولا کی بات ہم کو سوٹ کرتی ہے وہاں پر ہم مولا کے ساتھ ہیں، اگر مولا کی بات ہم کو سوٹ نہیں کرتی تو مولا کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ نعوذ باللہ من ذلک، اگر ایسا ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم فل ٹائم شیعہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو پارٹ ٹائم شیعہ۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیزنل معاملہ ہے، جس طرح سے فروٹس ہوتے ہیں، تو یہ گرمی کا فروٹ ہے، یہ سردی کا فروٹ ہے، تو پاکستان کے اندر آم جو ہے وہ گرمی میں اگے گا، سردی میں تو نہیں اگے گا۔ تو اب وہ گرمی میں اگے گا، سردی میں نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ سردی کا موسم اسے سوٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جو موسم سردی کا ہے وہ گرمی میں نہیں اگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے گرمی کا موسم سوٹ نہیں کرتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو ملے گا واقعا کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مولا نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ چلو، یہ موقع ہے میدان میں نکلنے کا، تو سو کال شیعہ نے علی انہیں کہنے لگے مولا یہ تو سردی کا موسم ہے، تھوڑا گرمی کا موسم آنے دیجیے، اس وقت ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اور پھر جب گرمی کا موسم آیا تو مولا اس وقت تو بہت دھوپ ہے، جب سردی کا موسم آئے گا تھوڑا ٹھنڈک ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم گرمی اور سردی سے اتنا گھبرا رہے ہو تو جنگ کے میدان میں تو اور بھی گھبراؤ گے۔ اور نارو جہنم اشد و حرہ، جہنم کی گرمی کو بھی تو یاد کرو، اس کی شدت کو بھی تو یاد کرو۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ایک ہوتا ہے فل ٹائم اور ایک ہوتا ہے پارٹ ٹائم۔ یہ پارٹ ٹائم شیعہ جو ہے وہ تو ڈکشنری کی حد تک ٹھیک ہے کہ سید صاحب ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ چلے تو ان کے شیعہ تو ہو گئے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تشیع جنازہ، وہ تشیع جنازہ کے اندر بھی جو روٹ ہے وہ یہی ہے، یہ جنازے کا شیعہ ہے ایز پر ڈکشنری، یس اٹ از ٹرو۔ یعنی جنازہ ادھر جا رہا ہے تو آپ بھی کندھا دیتے دیتے ساتھ جا رہے ہیں، اور جنازہ اگر ادھر جا رہا ہے تو آپ بھی کندھا دیتے دیتے وہاں جا رہے ہیں۔ مگر آپ غور فرمائیے کہ اگر جنازہ ادھر جا رہا ہو اور یہ صاحب ادھر جا رہے ہو، اور مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنازے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا جنازہ تو ادھر جا رہا ہے، تم ادھر جا رہے ہو۔ تو اگر راستہ مختلف ہو تو انسان جنازے کا بھی پراپر شیعہ نہیں بن سکتا، علی کا شیعہ بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو ان دونوں باتوں پر پیغمبر اکرم نے متوجہ کیا ہے، آمنو عمل الصالحات۔ دیکھو ایمان کے اندر بھی تمہیں ترقی کرنی ہے اور اعمال صالحہ میں بھی تمہیں ترقی کرنی ہے۔ اب اس موقع پر ڈکشنری کے اعتبار سے تو چاہے جو بھی شیعہ بن جائے، ان میں سے بعد میں خارجی بھی بن گئے، ان میں سے بہت سے افراد جو بعد میں خارجی بھی بن گئے کہ اب آپ کی کوئی بات ہم کو سوٹ نہیں کرتی تو ہم آپ کے بالکل اگینسٹ ہو گئے۔ تو کیا فتوا ہے ان کا؟ ان کا فتوا یہ ہے کہ حضرت علی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، واجب القتل بھی ہو گئے۔ چلیے صاحب، اسی کی کمی رہ گئی تھی، یہ بھی ایک گروہ بن گیا خارجی، وہ کیا علی کے دشمن ہے، علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، علی کو مارنا چاہتے ہیں، علی کے کفر کا اعلان کر رہے ہیں، ایسے بھی نکلے۔ اور پھر اتنے احمق کہ دیکھیے انہوں نے ایک نعرہ لگایا قرآن مجید سے ایک آیت لی کہ این الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. اچھا بات ٹھیک ہے، بات تو غلط نہیں ہے، یہی ہوتا ہے جب انسان قرآن کو کافی سمجھتا ہے تو. این الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا کسی اور کا تو نہیں چلے گا، فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا کسی اور کا تو نہیں چلے گا. مولانا اس پر تبصرہ بھی کیا، مولانا نے فرمایا کلمہ تو حق یرادو بے الباطل، کلمہ ٹھیک ہے مگر جو مراد لی جا رہی ہے وہ غلط ہے. ان کا کہنا یہ کہ پروردگار عالم اسی کا حکم چلے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا خود درمیان میں آ کر فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر خدا کسی کو نمائندہ بنائے وہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا اس کے ذیل میں سنیے، آپ نے نام سنا ہے مومن طاق کا، ظاہر بزرگان نے تو سنا ہے، میرے نوجوان دوست توجہ کرے، مومن طاق یہ مولا کے بڑے اہم چاہنے والے گزرے ہیں اور چھٹے امام کے زمانے میں انہوں نے خارجیوں کے گروہ سے بڑا اچھا مناظرہ کیا تھا، بڑا اچھا مناظرہ کیا تھا، وہ بڑے حاضر جواب تھے اور بہت ہی زیادہ یعنی پرومپٹ فوکس کر کے جس پوائنٹ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اسی کے اوپر جواب دیتے تھے اور لاجواب کر دیتے تھے. یہ مومن تھا خارجیوں کے گروہ سے ملے، خارجیوں کا گروہ ان کے پاس آیا، یہ ان کے پاس گئے، اب ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ٹھیک ہے صاحب کیا ہوا، کیا مسئلہ، ڈفرنس آف اوپینین کہاں پر ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. وہ جو خارجیوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. مومن تھا نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات میں تمہارے ساتھ ڈبیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں. کہا ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں، دونوں کے دونوں آ گئے میدان کے اندر. کہا بھائی واپس بتاؤ تم کس لیے کہتے ہو کہ علی کافر ہو گئے نعوذ باللہ؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے، کسی اور کا تو نہیں چلنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ علی ہی خدا کے نمائندے تھے لہذا ان کا حکم چلنا چاہیے تھا. اب تمہارا اور ہمارا اس سلسلے میں اختلاف ہے تو کیا کریں، فیصلہ کون کرے گا کہ تم صحیح ہو یا میں صحیح ہوں؟ میں تو اپنے سارے آرگومنٹس دے دوں گا، تم اپنے سارے آرگومنٹس دے دو گے، اس کے بعد فیصلہ کیسے کریں گے؟ تاکہ ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے، بالکل لاجیکل ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ ٹھیک ہے اس آدمی کو ہم اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا خارجیوں کا نظریہ کیا ہے؟ کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا چلے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا، یہ مومن تاک کھڑے ہوئے، کہا خارجیوں تم خود دیکھو تمہارے سربراہ نے کیا کہا. اس نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تیسرا کرے گا، یہ خدا ہے؟ کہا کہ نہیں خدا تو نہیں ہے. کہا اس نے خدا کے علاوہ کسی اور کو حکم مان لیا؟ کہا کہ ہاں مان لیا. قتل کرو اسے. قتل کر دیا، قتل کرو، قتل کر دیا، قتل بھی کر دیا اسے. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، ایسے ایسے بھی گزرے ہیں. تو خوارج کا ایک گروہ پیدا ہو گیا، اور اسی زمانے میں جنگ صفین جب ہو رہی تو شیعہ نے بنی امیہ کے شیعہ، کہ یہ بنی امیہ کے شیعہ ہے، کیوں ایسے کہ بنی امیہ کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کو کہا گیا شیعہ نے بنی امیہ. اب آئیے آگے دیکھیے کہ مثلا کچھ اور فرقے بھی نکلے، اور بنو امیہ کے زمانے میں مثلا خصوصیت کے ساتھ امیر شام ہے، اس کے بعد یزید ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا تو کچھ دنوں کے لیے رہا، اس کے بعد پھر مروان کی حکومت آ گئی، اور یہ سارا کا سلسلہ جو سلسلہ چلتا رہا، اس میں آپ کو نظر آئے گا کچھ اور فرقے بنے. اب میں بہت مختصر بریفلی انہیں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا، اور اس میں اختلاف نہیں ہے، واقعی یہ فرقے بنے ہیں. مرجعہ ایک فرقہ بنا، مرجعہ، ممکن ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نام بھی نہ سنا ہو. مرجعہ، ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے عقیدہ آپ نے رکھ لیا، اس کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل آپ نے جو بھی کیا وہ آپ کی مرضی. ہو سکتا ہے بہت سے سو کولڈ مومنین کو یہ والا نظریہ بہت سوٹ کرے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس یہ مرجیا کا مطلب کیا، بس ٹھیک ہے صاحب غیر جانبدار، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل ومل ٹھیک ہے، جس نے جو کیا کیا، کیا نہیں کیا نہیں کیا، نماز پڑھی پڑھی، نہیں پڑھی نہیں پڑھی، شراب پی کر پڑھی، شراب پیے بغیر پڑھی، روزہ رکھا ٹھیک ہے نہیں رکھا تو ٹھیک ہے، زکات دی تو ٹھیک ہے نہیں دی تو ٹھیک ہے، خمس دیا تو ٹھیک ہے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، خمس کو دکھر مانتے ہی نہیں تھے وہ لوگ، مگر جو بھی کیا عمل ٹھیک ہے، یہ عمل کے ایک پیرس آ گئے ہمارے سامنے، اس کو فالو کریں نہ کریں اٹس اپ ٹو اس. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہہ رہے تھے اعمال جو انسان کرتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اچھا کرے کہ برا کرے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب اس کے بعد گڑبڑ اگر اعمال کے اندر ہوتی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پورا ایک گروہ، یہ پورا ایک نظریہ بنا. اچھا یہ نظریہ واقعی اس زمانے کے حکمرانوں کو بڑا سوٹ کرتا تھا، جیسے کہ حکمرانوں کے کرتوت تو ایسے نہیں تھے کہ جسے کسی بھی طریقے سے وہ عزت کے ساتھ پیش کر سکے، تو شراب ان کو پینی ہے، الٹے سیدھے حرکتیں ان کو کرنی ہے، حرم ان کے دیکھو تو اتنے بڑے بڑے، اور اب اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک گرو مل جائے گا، ٹھیک ہے صاحب اعمال میں آپ جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے مان لیا، کہا کہ ٹھیک ہے صاحب دیکھیں اس حوالے سے تو ایک پورا ریلیجیس اسکالرس کا گروپ بھی موجود ہے، لہذا آپ ہمیں کیوں پن پوائنٹ کرتے ہیں۔ واقعی دیکھیے مجھے کسی نے کہا تھا ایک مرتبہ، غالباً مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب، پولیٹیکل سائنسز پہ جن کی بڑی نظر ہے اور واقعی تاریخی حوالے سے بھی بہت اچھا انالائز کرتے ہیں، ایک مرتبہ غالباً وہی بیان کر رہے تھے کہ مصر کے صدر حسنِ مبارک نے اس بات کا کلیم کیا کہ صاحب مجھے خلیفہ مانو، صرف صدر نہیں مجھے خلیفہ مانو۔ تو ان کو کہا کہ صاحب آپ کے کرتوت آپ نے دیکھے خلیفہ والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ پچھلے جتنے خلفاء کو مانتے آئے ان کے کرتوت آپ نے کبھی دیکھے؟ مجھ سے جدا ہیں۔ جب اس کریکٹر کے ساتھ آپ ان کو خلیفہ مان سکتے ہیں تو مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر صاحب ایمان ہونا چاہیے، بس اعمال کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ایک گروہ اور آیا، اس گروہ نے کیا کہا؟ اس نے یہ ایک گروہ بنا، یہ بنو امیہ کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، جو پھر بعد میں آگے پینیٹریٹ ہوئی بات، مزید بھی کچھ بنو عباس تک گئے، کچھ درمیان میں ختم ہو گئے۔ ایک گروہ اور اٹھا اور وہ فرقہ بنا جس کا نام تھا جبریہ۔ جبریہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صاحب جبر ہے، انسان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ آف ہز اون، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، کرنے والی ذات تو پروردگار کی ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نظریہ حکمرانوں کو اور سوٹ کیا، انہوں نے کہا صاحب اب تو دیکھ لو گا، اگر ہم کسی بے گناہ کو قتل بھی کر دیں تو ہم نے تھوڑی کیا، تو خدا نے کروایا۔ اچھا کچھ عرصے کے لیے امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل ہو گئے۔ آپ کے ذہن میں اگر ہو کہ بہلول کا واقعہ بہت مشہور ہوا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، ایک بہت ساری باتوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا ان کا کہ مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام شاگرد تو ہے ان کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہو اور نظر نہ آئے؟ امام جعفر صادق کی یوں شاگردی کرتا ہوں ٹھیک ہے، مگر تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک شاگرد کو حق بھی ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ سیکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر یا اپنی گفتگو کے اندر کہیں پہ انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ صاحب یہ بہت عجیب بات ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت عالم ہے، بہت فاضل ہے، بہت متقی، بہت پرہیزگار، تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آئے گا، تو بہرحال خدا کو نظر تو آنا چاہیے، اس دنیا میں نہ سے قیامت میں، شاید آپ کو معلوم برادران اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ بہرحال اس دنیا میں اگر خدا نظر نہ بھی آئے تو قیامت کے میدان میں بہرحال خدا نظر آئے گا۔ اس کے علامہ نقن صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انتظار سبھی کو ہے، کسی کو قیامت کے دن ایسی چیز کا انتظار ہے کہ جو ہونے والی نہیں ہے، اور ہمیں دنیا میں اس چیز کا انتظار ہے کہ جو یقیناً ہونے والی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک بات کہ انہوں نے کہا کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہے، خدا اگر ہے تو نظر تو آنا چاہیے، یہ کیسے کہ کوئی ہو اور نظر بھی نہ آئے؟ اور دوسری بات یہ کہ جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو یہ آگ آگ پر اثر کیسے کرے گی؟ شیطان تو خود آگ کا بنا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے، جبکہ خدا کا اختیار چلتا ہے، بندے کا کیا اختیار ہے؟ بندے کا تو کوئی اختیار نہیں۔ اور بہلول آل محمد کا دیوانہ تھا، اس لیے سب سے بڑا دانا تھا، اس نے اٹھ کر اسٹرائک کیا، وہ پتھر یا ڈھیلا جو بھی مارا اور لگا ٹھیک ٹھاک، تو چلاتے ہوئے پہنچے قاضی کے پاس اور وہاں پہ فریاد بلند کی، اس نے مجھے مارا ہے، پکڑ کے لائے ان کو۔ وہ اپنی دیوانگی کے اندازے کہہ رہے کہ صاحب کیا ہوا کیا؟ کہا ان کا تم پر الزام ہے کہ تم نے انہیں پتھر مارا ہے، یہ ڈھیلا مارا ہے۔ کہا کہ کہا میں نے کہا مارا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے تو انہیں تین باتوں کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے کوشچنز ریز کیے تھے اسی کا آنسر دیا۔ کہا ان کے کوشچنز کیا تھے؟ کہا ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ خدا ہوتا تو نظر آنا چاہیے تھا، ان کو درد ہو رہا ہے تو دکھائیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو درد نہیں ہو رہا ہے، اگر ان کو درد ہو رہا ہے تو دکھائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنائے تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ یہ بھی تو مٹی کے بنے ہیں، میں نے بھی تو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے تھے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ہے خدا نے کروایا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہے تو یہ بظاہر لگتا ہے جوک ہے، مگر اس کے اندر میسج بڑا کمپلیٹ ہے، میسج بڑا کمپلیٹ ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ ایک نظریہ بن گیا کہ صاحب جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو فاسق حکمرانوں کو تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم نے شراب پیے تو ہم نے تو نہیں پیے، تو خدا نے پلوائی، نعوذ باللہ۔ اگر ہم نعوذ باللہ ہم نے زنا کیا ہے تو ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو خدا نے کروایا۔ اگر ہم نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو خدا نے کروایا، تو خدا کی مرضی تھی۔ جب خدا کی مرضی یہ تھی تو اس میں پکڑنا ہے تو خدا کو پکڑو، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو؟ اچھا بالکل پیرلل ایک تیسرا گرو آیا جس کا نام تھا قدریہ۔ قادری نہیں، وہ تو صوفیوں کے گرو ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، قدری، وہ تو آج قدری اس زمانے میں ان کا بھی ٹھیک ٹھاک ایک اثر رسوخ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ایک گرو بن گیا قدری، اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، خدا کچھ نہیں کرتا، بالکل الٹا، جو کچھ بھی ہے بندے کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے، اور آل محمد ہے خدا کے وکیل صفائی، تو ان کو بھی جواب دیں گے، ان کو بھی جواب دیں گے. آل محمد کا کام ہی ہے. آپ دیکھیں واقعی جو ائمہ کا کنٹریبیوشن ہے، کبھی اس نظر سے اگر دیکھا جائے کہ وہ زمانے میں اگر یونان کا فلسفہ آتا ہے، گریک فلسفی، اور لوگوں کے ذہن مشوش ہوں، تو جواب کون دے؟ چھٹے امام، پانچویں امام. اگر یہ قدریوں کا مسئلہ ہے تو جواب کون دے؟ پانچویں امام، چھٹے امام. یہ جبریوں کا مسئلہ ہے تو جواب کون دے؟ پانچویں امام، چھٹے امام. جو سلونی کے وارث ہیں وہی سلونی کا جواب دیں گے، سوال کا جواب وہی دیں گے جو اس کے وارث ہیں جس نے دعوی سلونی بلند کیا تھا اور برحق بلند کیا تھا. اب غور فرمائیں، قدر ہی انہوں نے آ کر کہا انسان کے ہاتھ میں کچھ، سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہی ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس پیدا کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، اب اس کے بعد انسان جو کرنا چاہے کرے، انٹروینشن ناٹ پاسبل، خدا کے ہاتھ میں ہی نہیں کچھ بھی. اچھا مزے کا ایک میں آپ سے عرض کروں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ یہ ہوا دربار میں جو حاکم ہے اس نے کہا کہ بھائی بلاؤ، یہ قدری عالم آیا ہوا ہے، اس نے پریشان کیا ہوا ہے، اور اس کے آرگومنٹ جو ہے یہ میرے درباری ملا جو ہے اس کا تو جواب نہیں دے پا رہے، ان کو بلاؤ. اور امام کو بلایا گیا، غالباً چھٹے امام یا پانچویں امام کا. اب امام گئے دربار کے اندر، تو ایک دو امام نے دیکھا کہ اس موقع پر ایک مچھر یا مکھی کوئی تھی وہ جو بار بار آ کے خلیفہ کے ناک پر بیٹھ رہی تھی. ابھی وہ قدری عالم والا مسئلہ بھول گیا وہ بادشاہ، اس نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے یہ خدا نے اسے کیوں پیدا کیا؟ امام نے کہا کہ تاکہ بادشاہ کو اپنی اوقات کا پتہ چلے، تاکہ بادشاہ کو اپنی اوقات کا پتہ چلے کہ بہت زیادہ اقتدار تو کتنا اقتدار ہے، یہ ایک مچھر اور مکھی کو تو صحیح طرح سے تم ڈیل نہیں کر پاتے. یہ جملہ مختصراً امام نے کہا کہ اب یہ قدر عالم آیا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے یہ آرگومنٹس ہیں، آپ فرمائیے کیا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہا کہ فقط اتنا بتا کہ تجھے قرآن آتا ہے، تیرا نظریہ یہی ہے نا کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. کہا کہ تجھے قرآن آتا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے قرآن آتا ہے. سورہ فاتحہ آتا ہے؟ کہا کہ وہ تو پہلے ہی سورہ ہے، نو پرابلم، کا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم، مالک یوم الدین، روزہ جزا کا حاکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا سٹاپ، یہاں پر رک جاؤ. کہا یہ بتاؤ اس آیت کے اندر کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، خدا نے تمہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو سسپینڈ کر لیا ہے، تو اس کے بعد اسے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے غور فرمایا، جب انسان اپنے عقائد میں بہکتا ہے تو کبھی آل محمد کی مدد پر اعتراض کرتا ہے، کبھی پیغمبر کی مدد پر اعتراض کرتا ہے، اور حد یہ ہوتی ہے کہ خدا کی مدد کا بھی انکار کرنے لگتا ہے، چاہے خود اس بات کو جان بھی نہ رہا ہو، پہچان بھی نہ رہا ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، مگر یہ حد ہوتی ہے، اس ایکسٹریم تک انسان چلا جاتا ہے. اور جبریہ ان کے حوالے سے بھی امام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جہاں تک یہ جبریہ کا تعلق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرواتا ہے خدا کرواتا ہے، امام نے اس کو بڑا الیکوینٹلی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی چوتھی نہیں، تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا خدا خود اس کام کو انجام دیتا ہے، بندہ بالکل بھی اس میں انوالو نہیں ہے، یا خدا اور بندہ مل کر اس کام کو انجام دیتا ہے، اور یا بندہ اپنے طور پر کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، یا بندہ خود گناہ کو انجام دیتا ہے، یا بندہ اور خدا مل کر اس گناہ کو انجام دیتے ہیں، اور یا فقط ایکسکلوسیولی خدا اس گناہ کو انجام دے رہا ہے، کوئی چوتھی صورت نہیں ہے. لاجیکل؟ یس. اب امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ بندے نے اور خدا نے مل کر کیا ہے، تو پھر یہ ان لاجیکل ہے کہ صرف بندے کو پکڑا جائے. اگر جہنم میں ڈالنا ہے تو دونوں پارٹیز کو ڈالنا پڑے گا جنہوں نے مل کر اس غلط کام کو انجام دیا. اگر یہ خدا نے انجام دیا ہے تو صرف خدا کو سزا ملنی چاہیے، بندے کو بالکل سزا نہیں ملنی چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار جہنم کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ خدا کر رہا ہے نہ خدا بندے کے ساتھ مل کر رہا ہے. اگر بندہ کر رہا ہے تو خود اپنی مرضی سے کر رہا ہے. پھر اے امام، لمٹس کیا ہیں؟ یعنی کہاں تک انسان کا اختیار ہے اور کہاں سے وہ مجبور ہو جاتا ہے؟ امام فرماتا ہے الامر بین الامرین، معاملہ نہ یہ ہے نہ یہ، نہ پورا اختیار ہے اور نہ پورا مجبور ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ درمیان کا معاملہ ہے، الامر بین الامرین، جس کو سمجھانے کے لیے امام نے کہا اے سوال کرنے والے تو اپنا ایک پیر اٹھا، زمین پر ہے نا، ایک پیر اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھایا، کہا دوسرا پیر اٹھا، کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، کہا بس اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے ایک پیر اٹھا سکتے ہو۔ میں دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ آنکھ اگر نارمل ہے تو کلر کے دیکھنے میں مجبور ہے، یہ آنکھ اگر نارمل ہے تو کلر کو دیکھنے میں مجبور ہے، ریڈ کو ریڈ دیکھے گی، بلو کو بلو دیکھے گی، گرین کو گرین دیکھے گی، گرین کو بلو نہیں دیکھے گی، بلو کو ریڈ نہیں دیکھے گی، اور اگر یہ الٹا معاملہ ہو جائے کنسلٹ اے ویری گڈ ڈاکٹر، کوئی بہت اچھا آئی اسپیشلسٹ ڈھونڈنا پڑے گا کہ صاحب ایبنارملٹی آ گئی ہے۔ ایک نارمل اگر آنکھ ہے نہیں ہو سکتا کہ وہ ریڈ کو بلو دیکھے یا بلو کو گرین دیکھے، گرین کو گرین، بلو کو بلو، ریڈ کو ریڈ، جو جیسا ہے ویسا دیکھے گی، یہ مجبور ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ لیکن اسی آنکھ کا جب اختیار شروع ہوتا ہے تب بات آتی ہے محرم اور نامحرم کی، محرم کو یہ آنکھ دیکھے یا نامحرم کو، انسان کے پاس اختیار ہے، انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھے یا کسی حرام منظر کو دیکھے۔ اس آنکھ کے ذریعے سے والدین کی طرف محبت سے دیکھے یا تیز نظروں سے دیکھے، یہ اسے اختیار ہے۔ آپ کان کو دیکھ ڈالیے، کان جو گریو وائس ہے اسے گریو سنے گا، جو شرل وائس ہے اسے شرل سنے گا، بھاری آواز کو ہلکا نہیں سن سکتا، باریک نہیں سن سکتا، اور باریک آواز کو بھاری نہیں سن سکتا، یہ کان مجبور ہے۔ مگر اس کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ یہ کان تلاوت قرآن سنے یا کسی مومن کی غیبت سنے، کوئی حرام گانا سنے یا کوئی مرضیہ اور نوحہ سنے، یہ اسے اختیار ہے۔ زبان، آپ زبان کو دیکھیے، اس زبان کے ذریعے سے انسان مجبور ہے، کس چیز میں؟ میٹھے کو میٹھا چکھے گا، جو سویٹ ہے اسے سویٹ ٹیسٹ کرے گا، اگر کوئی چیز نمکین ہے اسے نمکین ٹیسٹ کرے گا، یہ زبان مجبور ہے۔ لیکن جہاں اس کا اختیار شروع ہوتا ہے وہیں پر گالیوں میں، غیبتوں میں، تہمتوں میں، اور انسان کے پاس دوسرا اختیار کیا ہے کہ اسی زبان سے ہمدردی کے دو بول بولے، آل محمد کے پیغام کو نشر کرے، تلاوت قرآن کرے، کوئی بھی کام اچھا اگر وہ اس زبان سے لے رہا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ ایک طرف جبریہ ہے، ایک طرف قدریہ ہے، نہ پروردگار عالم نے انسان کو ایسا اختیار دے دیا ہے کیا پروردگار عالم سسپینڈ ہو گیا، نہیں، اور نہ ہی پروردگار عالم نے انسان کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ود ان پیرامیٹرز انسان کے پاس اختیار موجود ہے، وہ کوئی بھی کام انجام دینا چاہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آگے بڑھیے اسی سلسلے کے اندر، پھر ایک گروہ بہت ابھر کر سامنے آیا اور اس کا نام پڑا معتزلہ۔ معتزلہ، یہ معتزلہ بھی خلافت میں وہی نظریہ رکھتے ہیں، خلافت اول، خلافت ثانی، خلافت ثالث مانتے ہیں، ان تمام باتوں کو اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا، ایک خلق قرآن، قرآن خالق ہے یا مخلوق، اس کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں بڑی جانیں گئی ہیں، بڑی جانیں گئی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اسی طریقے سے اور بہت سی دوسری چیزیں، معتزلہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے انٹلیکٹ کے اوپر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، کہ اس زمانے میں بعض علماء کو، دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اینڈ آف تھرڈ سینچری، ہجری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، تو تیسری صدی کے اختتام پر ایک گروہ نے یہ محسوس کیا کہ صاحب یہ معتزلہ جو ہے وہ تو اتنا زیادہ انٹلیکٹ کے اوپر زور دے رہے ہیں، اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں، کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو احادیث پیغمبر ہیں وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گے، احادیث پیغمبر، ان ادر ورڈز سنت پیغمبر، وہ ختم کر رہ جائیں گے۔ لہذا اس موقع پر ابو الحسن اشعری، جنہیں عام طور پر معتزلہ کے مقابلے پر پیش کیا جاتا ہے کہ معتزلہ اشعری، یہ معتزلی ہے، یہ اشعری ہے، آپ نے غور فرمایا، یعنی ایک بہت اہم نام، شرح ابن ابی الحدید معتزلی، آپ نے سنا ہوگا۔ ابن ابی الحدید کون تھے؟ جنہوں نے مولا کی اس کتاب نہج البلاغہ جو کمپائل کی سید رضی نے بعد میں، اس کی شرح لکھی، اور معرکۃ الحرہ شرح لکھی، ابن ابی الحدید معتزلی، عدل کے بھی قائل تھے، اس حوالے سے امامیہ کے قریب تھے، یعنی تشیع کے نظریے کے اعتبار سے جو عدل کا کانسیپٹ ہے اس سے کچھ ان کا نظریہ میچ کرتا ہے۔ مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں خلافت والے انسٹیٹیوشن میں اختلاف تھا، وہ اسی پر باقی تھے۔ اب یہ معتزلہ، جو اس وقت تک معتزلہ ہی کہلا رہے ہیں، انہی میں سے ایک عالم ابو الحسن اشعری، جو پہلے معتزلی ہی تھے، مگر انہوں نے یہ کہا، اپنے استاد سے کسی بات کے اوپر ڈیبیٹ کی، وہ انہیں مطمئن نہیں کر پائے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے اگینسٹ ایک کیمپین شروع کی، ابو علی جبائی ان کے استاد کا نام، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے پھر ایک کیمپین شروع کی اور کہا کہ نہیں یہ نظریہ سارے غلط ہے اور میں ان کا رد کروں گا، کس سے؟ سنت رسول سے. اور اس کے بعد ان کا نام پڑ گیا اہل سنت. یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے، اور میں اس کے لیے چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اس عبارت کو پیش بھی کروں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے برادران عزیز، یہ جو خصوصیت کے ساتھ نام پڑا برادران اہل سنت کا، جو آج کہا جاتا ہے، آج جب کہا جاتا ہے اہل سنت تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ گویا پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ایک گروہ کہلانے لگا شیعہ، دوسرا گروہ کہلانے لگا سنی، یا اہل سنت والجماعت. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایسا نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ عوام کے درمیان اس قسم کی کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہو، مگر جہاں تک برادران اہل سنت کے علماء کا تعلق ہے، وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے، وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ کم سے کم شیئر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ذرا دیکھیے واقع معاملہ کیا ہے. خصوصیت کے ساتھ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جس زمانے میں صلح امام حسن کے بعد امیر شام کے پاس بہت سارے لوگ آنے لگے، اور انہوں نے آ کر ان کی حکومت کو باقاعدہ لیجیٹیمیٹ ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس بیعت کرنے لگے. لہذا اس سال کا نام پڑ گیا سنت الجماعت. یعنی یہ سال کون سا ہے؟ جماعت کا سال. اور جو افراد ہیں ان کو کہا جانے لگا اہل سنت الجماعت، کہ یہ ان افراد کا نام پڑ گیا کہ جو اس سال اس جماعت میں داخل ہو گئے، اور پھر بعد میں اسی کے بگڑا ہوا نام بن گیا اہل سنت والجماعت. طیب یہ ایک نظریہ ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے جسے برادران اہل سنت کے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مثلا ملا علی قاری، یہ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شرح فقہ اکبر میں انہوں نے اس بات کو لکھا، وترک الاشعری مذہبہ، کہ جو ابو الحسن اشعری تھے انہوں نے اپنے مذہب کو ترک کیا، واشتغل ہوا ومن تبعہ بابطال رائے معتزلہ، اور وہ اور ان کے ساتھ دوسرے افراد ان سب نے مل کر جو معتزلہ کی رائے تھی اس کو باطل کرنا شروع کیا، اسے انویلڈ ڈکلیئر کرنا شروع کیا، اس بات ما ورد بھائی سننا، اور ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کس چیز کو استعمال کیا؟ سنت رسول کو. وہ مزہ علیہ الجماعت، اور ایک جماعت نے اس کی پیروی کی، فسموا اہل سنت والجماعت، تو ان کا نام پڑ گیا اہل سنت والجماعت. اسی طریقے سے یہ ایک ریفرنس ہوا. دوسرا ریفرنس شرح عقائد نصفی، اس کے اندر مولانا عبدالحق فاضل دیوبند وہ فرماتے ہیں کہ امام اشعری جو پہلے معتزلی تھے اور ان کے متبعین نے یعنی ان کے فالوورز نے علل اعلان مخالفین خاص کر معتزلہ کا رد یعنی ان کے اگینسٹ سنت رسول اور جماعت حقہ کے طریقے کا اس بات شروع کر دیا، اور اہل سنت والجماعت کے لقب سے ملحق ہو گئے، ملقب ہو گئے. ابو الحسن اشعری کی تحریک اشعریہ کے ماننے والوں نے خود کو اہل سنت والجماعت قرار دیا، اس کے بعد یہ اصطلاح عام ہو گئی. اسی طریقے سے مولانا محمد ادریس میرٹھی استاد مدرسہ عربیہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی وہ لکھتے ہیں کہ تیسری صدی کے اواخر میں بائی دا اینڈ آف تھرڈ سینچری امام ابو الحسن اشعری نے معتزلہ سے علیحدگی اختیار کر کے ان کی سرکوبی کا بیڑا اٹھایا، تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت رکھا، اور اس وقت سے اس نام نے اہل حق اور سواد اعظم کے لیے ایک شائع زائع اور مقبول اصطلاح کی شکل اختیار کر لی. علامہ ابن حجر مکی، ایک اور ریفرنس اور لاسٹ ریفرنس اس حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا نام جب بولا جائے تو اس سے مراد ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی کے پیروکار مراد ہوں گے. بیسیکلی یہ ٹائٹل جو برادران اہل سنت نے استعمال کیا آج ایک مسکنسپشن بن چکا ہے کہ مثلا یہ شیعوں کے مخالفت میں استعمال ہوا. ہاں آپ کہہ لیجیے کہ آج ایسا ہو رہا ہے، مگر واٹ اباؤٹ دا بگننگ؟ شیعوں کے مخالفت میں یہ ٹائٹل ان ریفرنسز کی روشنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ معتزلہ کے خلاف، اور معتزلہ کون؟ جو خود خلافت پر بلیو کرتے ہیں. وہ آج تقریباً ختم ہو کر رہ گئے، لیکن معتزلہ جو خود خلافت پر بلیو کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، اسی طریقے سے جو ان کا نظریہ تھا وہ بالکل اسی طریقے سے تھا. اور پھر انہوں نے جب یہ نظریات کے درمیان کہ بھائی ہم سورس کس کو بنائیں، عقل پر کتنا بھروسہ کریں اور سنت پر کتنا بھروسہ کریں، تو چونکہ یہ جو اشعری بعد میں بنے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ بہت زیادہ انٹلیکٹ بہت ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. تو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت والجماعت. میں کوئی یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ محتاط طور پر کہ کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا، جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن، کہ ایٹ لیسٹ اگر مسکنسپشن ہے تو وہ ختم ہو جائے, اور اگر واقع مجھے کہیں غلط فہمی ہو رہی ہے تو بتا دیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. مگر بہرحال یہ نظریہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے اس طریقے سے کہ یہ آغاز اس کا کہاں سے ہوا. ورنہ واقع اگر کسی حدیث کے اندر پیغمبر اکرم نے یہ نام استعمال کیا ہے, مثلا اہل سنت والجماعت یا سنی وغیرہ, تو مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن اگر واقعا آپ میں سے موجودہ مجمع میں سے کسی کو معلوم ہو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائیے, تو میری اطلاع میں اور میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے یہاں پر رکیے کہ یہ تو ہو گیا معاملہ یہ سارے کے سارے جو فرقے وغیرہ بنے ان کے حوالے سے. اب جو ہمارا نام تھا شیعہ, اس میں ایک نام ہو گیا شیعہ, ٹھیک ہے, مگر اس کے آگے آپ دیکھیں تو کیا لگا ہوا ہے کہ اثنا عشری. کہ یہ لوگ کون ہے؟ یہ اثنا عشری ہے, اور اثنا عشری کا مطلب کیا ہے؟ اثنا عشر یہ تو ایک عدد ہے, یعنی ون ٹو تھری فور فائیو سکس, ہم واحد اثنین ثلاثا اربع خمسہ ستہ سبا ثمانیہ, اسی طریقے سے اثنا عشر. اثنا عشر کا مطلب ہے 12, بارہ, اور اثنا عشری کا مطلب ہے 12 کو ماننے والے, 12 کے فالو کرنے والے. تو شیعہ اثنا عشری یہ 12 کے ماننے والے. ہم 12 کے ماننے والے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم 12 اماموں کے قائل ہیں, جن میں پہلے کون ہے؟ مولا کائنات, اور آخری کون ہے؟ امام زمانہ. ناؤ اگین دا کوشچن ارائیزز کہ واقعا یہ 12 کا عدد, کہ یہ جو 12 امام ہوں گے یا 12 اماموں کے ہم ماننے والے, یہ ہم نے اپنے طور پر بنا لیا. دیکھیے واقعا کسی رشتے داری کی بنیاد پر ہم نے 12 اماموں کا انتخاب کر لیا. کیا مولا کائنات کو اگر ہم نے پہلا امام مانا تو کیا کسی رشتے داری کی بنیاد پر؟ ایسا تو نہیں ہے. جو سادات ہیں ان کی تو رشتے داری پھر بھی ہوگی, مگر جو دوسرے افراد ہیں ان کی کیا رشتے داری ہے؟ کوئی رشتے داری نہیں ہے. یعنی ہم مولا کو پہلا امام کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ان کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا, من کنت مولا فہذا علی المولا. اگر پیغمبر نے کسی اور کو بلند کیا ہوتا تو ہم ان کو مان لیتے. یعنی اگر پیغمبر نہیں بنا رہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے ان کو بنایا, ہم نے ان کو مان لیا. پیغمبر اکرم کسی اور کو بناتے, ہم ان کو مان لیتے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ علی پہلے امام ہے, ہم نے ان کو مان لیا. پیغمبر اکرم نے کہا الحسن والحسین امامان ہما امامان, حسن اور حسین دونوں امام ہیں, ہم نے ان کو امام مان لیا. یہ 12 کے 12 اگر ہم انہیں امام مان رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے اس وجہ سے ہم انہیں امام مان رہے ہیں. ہم اس لیے امام مان رہے ہیں کہ پیغمبر نے خدا کے حکم سے 12 اماموں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 ہی ہوں گے جو میرے خلفاء ہوں گے. خلیفہ کا مطلب یہ کہ جو بعد میں آئے. اب کبھی لفظ ولی استعمال ہو, کبھی لفظ امام استعمال ہو, کبھی لفظ خلیفہ استعمال ہو, مگر یہ باقاعدہ پیغمبر اکرم نے خود یہ ارشاد فرمایا. اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پیغمبر اکرم کی روایتیں صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, یہ بات بھی پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی اور برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر آئی. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, اور راوی کہتا ہے اس کے بعد کچھ کہا میں سن نہیں پایا. اور پھر مجھے کسی اور نے بتایا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اتنا بھی انہوں نے سن لیا غنیمت ہے, پیغمبر نے کچھ اور بھی فرمایا ہوگا. اسی طرح سے ترمذی آپ اٹھا کر دیکھیے, اس کے اندر آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے ابو داؤد اٹھا کر دیکھیے, یہ سب سیاح ستہ میں شامل ہے. بکس ویچ آر کال سکس ایرر فری بکس ستہ, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا بھائی میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. اچھا جہاں تک شیعوں کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل حل ہے کہ وہ 12 کون, پہلے علی آخری مہدی, مسئلہ حل ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھیے کتابیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعا علماء اہل سنت نے بڑی محنت کی ہے وہ 12 کا فگر پورا کرنے میں. مگر 12 پورے نہیں ہوئے, بہت محنت کی ہے, واقعا بہت محنت کی ہے. آئی شوڈ اپریشیٹ کہ کسی طریقے سے یہ 12 پورے ہو جائیں, اور پھر 12 پورے ہو جائیں اور سارے علماء اس پر جمع بھی ہو جائیں کہ صاحب یہ 12 یہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو پائے. مثلا 4 تو انہوں نے گن لیے خلافت راشدہ میں سے کہ 4 تو یہ ہو گئے. مثلا میں بات کر رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی کی, انہوں نے بھی کوشش کی. اسی طریقے سے علامہ وحید الزمان خان صاحب, انہوں نے بھی کوشش کی. بہت مشہور عالم ہیں اہل حدیث کے, جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے, ساستہ کی کئی کتابوں کی شرح لکھی, لغات الحدیث لکھی, اور کئی کتابیں لکھ ڈالی. اور اس کے بعد یعنی ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ مثلا ایک نظریہ آتا ہے, مثلا علامہ وحید الزمان کی اگر میں بات کروں, انہوں نے پوری کوشش کی, ایک جگہ پر ایک نظریہ اختیار کیا, اس لیے کہ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی نا. مثلا صحیح بخاری کے اندر آئی تو کچھ نام وہاں پر گننے کی کوشش کی. اس کے بعد جب ابو داؤد کی شرح لکھنے بیٹھے تو کچھ نام وہاں پر گنے. یہ نام جو یہاں پر گنوائے وہ اس سے مختلف. اور اس کے بعد جب ترمذی کی باری آئی, لغات الحدیث کی باری آئی, تو پھر کچھ اور لکھ ڈالا. اچھا عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے کہ لکھتے لکھتے اتنے پریشان ہوئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں تک امامیہ کا تعلق ہے انہوں نے تو 12 مان لیے کہ ٹھیک ہے 12 یہ ہے, مگر اس میں علماء بڑے پریشان ہیں, یہ حدیث بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 12 کون ہے. خدا ہی جانتا ہے کہ یہ 12 کون ہے, خدا ہی جانتا ہے کہ یہ 12 کون ہے, یعنی ہمیں نہیں معلوم, خدا جانتا ہے کہ 12 کون ہے. ہم تو ایک کی غیبت منوانے چاہتے تھے آپ سے, آپ 12 کے 12 کو غیبت میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہم تو فقط ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک غائب ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 12 کے 12 کو آپ غائب مان لیجئے. مگر بہرحال یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب یہ 12 کون ہے خدا ہی جانتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار, اب الفاظ میرے مطلب وہ یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے, بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جہاں ان 12 کا معاملہ ہو قیامت میں مجھے انہی کے ساتھ محشور فرما. علامہ وحید الزمان خان یہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے جنہوں نے یہ دعا کی, کہ اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہی کے ساتھ مجھے محشور فرما, انہی کی محبت پر مجھے قائم فرما یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے. یہ عجیب ہے, یہ عجیب معاملہ ہے. آپ ذرا دیکھ ڈالیے برادر نے عزیز, مسئلہ تو رہے گا, اس لیے کہ حدیث تو آ گئی پیغمبر اکرم کی کہ میرے بعد 12 ہوں گے, اب یہ 12 پورے کیسے ہوں, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. مگر اب آئیے ڈاکٹر طاہر القادری کی تحقیق کے اوپر. ڈاکٹر طاہر القادری یعنی واقعاً کہنا چاہیے کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بڑا کام کیا, ویری لرنڈ پرسن, بہت قابل آدمی, میں تو طالب علم, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, اور بڑا آرگنائز انہوں نے کام کیا, اور پوری سنسیریٹی کے ساتھ جس بات پر بلیو کرتے ہیں اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ مجھے خوش کرنے کے لیے دو باتیں کہیں, میں آپ کو خوش کرنے کے لیے دو باتیں کروں, اس کے بعد جب میں اپنے مجمع میں جاؤں تو اپنی باتیں کروں, آپ اپنے مجمع میں جائیں تو اپنی باتیں کریں. نہیں ایسا نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری واقعی اگر نیٹ پر بھی آپ ان کی اسپیچز وغیرہ سنیں یا ٹیلی ویژن پر بھی جو ان کی اسپیچز آتی ہیں, یہ ذرا مارولس جاب. انہوں نے ایک نظریہ دیا, سب سے پہلے تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی, کئی کتابیں لکھی, دو کتابیں ان کی خصوصیت کے ساتھ, ایک ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی, یعنی تلوار کا وار اس کے لیے جو علی کی ولایت کا منکر ہے, اور پھر اپنی کتاب کے اندر وہ تقریباً 50 سے کچھ زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ مولا کی ولایت کے بارے میں. اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی, اس کا نام کیا ہے, قول المعتبر فی الامام المنتظر, یعنی امام منتظر کے بارے میں قول معتبر, معتبر قول کیا ہے, اور اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں. خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو 18 ذوالحجہ کا دن ہے, اور یہ 18 ذوالحجہ کا دن وہ ہے کہ جس دن علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان غدیر قم کے میدان میں پیغمبر اکرم نے کیا اور انہیں فاتح ولایت قرار دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ خامخواہ امت میں انتشار پھیل رہا ہے, جبکہ معاملہ اتنا محکم ہے اس کے باوجود انتشار پھیل رہا ہے, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں دو کتابیں لکھوں, ایک وہی سیف الجلی کا انہوں نے حوالہ دیا, اور پھر کہا کہ دوسری کتاب میں لکھنا چاہ رہا تھا امام منتظر امام مہدی کے بارے میں, لہذا میں نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا, ارادہ کیا کہ وہ کتاب ہو جائے فاتح ولایت کے بارے میں اور یہ کتاب ہو جائے خاتم ولایت کے بارے میں, کہ ان سے ولایت کا آغاز ہوا, ان سے ولایت کا اختتام ہوگا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, دیکھیے اب ان کے نظریے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے, وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے تین قسم کی وراثتیں جاری ہوئی, تین قسم کی جانشینی, نمبر ایک کا سیاسی وراثت, نمبر دو روحانی وراثت, اور نمبر تین ہدایت کی وراثت. تو پھر عرض کر رہا ہوں الفاظ میرے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو سیاسی وراثت کو انہوں نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز سارے کے سارے جو خلافت سے متعلق ہیں, کہا اس کا تعلق صحابہ کرام کے اجماع سے ہے. جہاں تک روحانی ولایت کا تعلق ہے, جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے, روحانیت کا معاملہ ہے, کہا کہ اس کے اندر جو پہلے خلیفہ بلا فصل ہے پیغمبر اکرم کے, وہ کوئی اور نہیں علی مرتضیٰ ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ اس کے بعد جو عمومی ہدایت ہے وہ تمام صحابہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, دین کو آگے پھیلائیں, بڑھائیں, پہنچائیں, مگر جہاں تک ولایت کا سلسلہ ہے, روحانیت کا سلسلہ ہے, فرماتے ہیں میں خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں. اب دیکھیں اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی جو کل میں نے گزارش کی, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کیا ان کامن ٹرمز کے اوپر کہ جس پر ہم اور تم متفق ہیں, تو وہ یہی کامن ٹرمز ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تب ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ خلافت بھی وہی ہے کہ جہاں پر ولایت ہے. اور اگر کوئی کہے کہ صاحب پھر ان کے پاس حکومت تو نہیں تھی, حکومت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو حاکم ہے وہ برحق ہے, اور جس کا حق ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حق اس کے پاس ہی رہے, ورنہ حق غصب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, پیغمبر اکرم ان سے زیادہ کس کا حق ہو سکتا ہے حق کی حکومت؟ مگر 13 برس مکی زندگی کے اندر آپ دیکھ ڈالیے, پیغمبر پتھر بھی کھا رہے ہیں, ان کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں, ان پر غلاظت بھی پھینکی جا رہی ہے. اس وقت وہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے, کیا ان کا حق حکومت کا نہیں ہے؟ حکومت کا حق ہے, مگر حق ہونا اور بات ہے, حق کا ملنا اور بات ہے. ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. آپ غور فرمائیے, پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی امامت کا اعلان ہو رہا تھا تو کیا ان کے پاس حکومت تھی؟ انی جاہلوں کا للناس امامہ, اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. تو کیا اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام امام تو تھے, کیا ان کے پاس حکومت بھی تھی؟ حکومت نمرود کے پاس, تخت نمرود کے پاس, تاج نمرود کے پاس, لشکر اسکر بظاہر ساری قوتیں نمرود کے پاس. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں امام بناتے ہیں, کیا مطلب؟ کل لیجیٹیمیسی بہرحال ادھر ہی رہے گی, حق ادھر ہی رہے گا چاہے نمرود قابض ہو جائے, حق موسیٰ ہی کا رہے گا چاہے فرعون قابض ہو جائے, اور حق علی ہی کا رہے گا چاہے کوئی اور قابض ہو جائے. تو بہرحال اپنے نظریے میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ کیا قربت ہو سکے گی؟ یہی قربت ممکن ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو واقعا جو خصوصیت کے ساتھ صوفیہ کا جو سلسلہ ہے وہ تو سب کے ساتھ اپنے آپ کو مولا کائنات ہی کے ساتھ جوڑتے ہیں, ملاتے ہیں, چاہے چشتیہ سلسلہ ہو, چاہے سہروردیہ سلسلہ ہو, چاہے قادریہ ہو, چاہے نقشبندیہ ہو. نقشبندیہ کے اندر ایک ایکسیپشن ہے, مگر بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی ذریعے سے اہل بیت سے متصل ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو اگر آپ غور فرمائیں تو برادران عزیز, یہ سارے معاملات اس طریقے سے ہیں. جو روایتیں آئی ہیں یقین کیجئے اس کے اندر یہ معاملات اتنی صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ناسبی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. چاہے آپ اس انداز سے امام مانے نہ مانے کہ جس طریقے سے اسنا اشری مانتے ہیں, مانے نہ مانے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. روایتیں اہل بیت کے بارے میں اتنی زیادہ ہیں, ممکن نہیں ہے. اب آئیے برادران عزیز, لوگ اہل بیت یعنی خاص ہم 12 اماموں کی بات کریں, 12 اماموں کے سامنے کسی کو کیا پیش کریں گے؟ کسی کی مجال ہے کہ حضرت عباس کے مقابلے پر کسی کو پیش کر سکے؟ اب ذرا غور فرمائیے, میں تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لوں گا, مگر حضرت عباس کے بارے میں مصائب سے پہلے, ابھی میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں, میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے باب الحوائج کا لقب ہے اس شخصیت کا, یعنی جس کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور 3 شخصیتیں ہیں کہ جن کا نام, جن کا لقب باب الحوائج ہے, 3. ایک جناب عباس, ایک وہ ننّا شہید علی اصغر, اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب باب الحوائج ہیں, خصوصیت کے ساتھ لقب اگر آپ دیکھیں تو ان 3 کا ہے باب الحوائج, جن کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. حضرت عباس کی آپ نے شجاعت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا, اور یقیناً سنا ہوگا, صحیح بات ہے, مگر میرے نوجوان دوست توجہ کریں, حضرت عباس کے علمی مقام کو کم مت سمجھیے گا. حضرت عباس کا علمی مقام بھی بہت زیادہ تھا, بہت بڑا, یہاں تک کہ فقیہ تک کہا گیا حضرت عباس کو. فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والا, دین کی بصیرت رکھنے والا حضرت عباس کے بارے میں کہا گیا. اور برادران عزیز دیکھیے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ ذیشان جوادی علی اللہ مقامہ نے ایک کتاب لکھی حضرت عباس کے بارے میں, اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم, کتاب کا نام ہی ہے قمر بنی ہاشم. اس کے اندر علامہ جوادی ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہیں. عام طور پر میں کوشش کرتا ہوں کہ ممبر سے خواب وغیرہ کو نہ پڑھا جائے, کم سے کم میں کوشش کرتا ہوں طالب علم کے حیثیت سے, مگر یہ کہ بہت معتبر کوئی خواب ہو, جیسے کہ علامہ ذیشان جوادی نے لکھا ہے, لہٰذا میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. کہ وہ لکھتے ہیں کہ 100 عالم دین, دیکھیے اب انسان جب ان منازل سے گزر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہک جاتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر کے اندر ایک جملہ کہہ دیا کہ حضرت عباس کے بارے میں, کیا کہا انہوں نے کہ حضرت عباس کی شجاعت تو مسلم ہے, حضرت عباس کی بہادری تو مسلم ہے, مگر حضرت عباس کی علمی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایس سچ نعوذ باللہ من ذالک. جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ وہ عالم دین خواب میں حضرت عباس کو دیکھتے ہیں, اور حضرت عباس ایک علمی مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کا حل تو بتائیے. کہا کہ نہیں میں نہیں بتا پا رہا, پریشان ہو گئے. تو حضرت عباس نے کہا نہیں, تمہیں تو بڑا اپنے بارے میں زوم ہے کہ تمہارا علم بہت زیادہ ہے, تو بتاؤ تو صحیح کہ اس کا حل کیا ہے. کہا کہ نہیں میں نہیں بتا پا رہا. کہا اتنا تو سوچو کہ کئی سلسلوں کے بعد میرے بابا کا علم تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے, اور میں جو براہ راست اپنے بابا سے علم حاصل کر رہا تھا تو میرے علم کے بارے میں تمہیں شک ہے. اور اسی کو مزید سمجھانے کے لیے علامہ جوادی ایک روایت نقل کرتے ہیں جو ہمارے دسویں امام کی ہے, دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام. اور راوی کون ہے؟ ابو ہاشم جعفری. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, بہت توجہ کیجئے گا, حضرت عباس کے بارے میں معلوم ہے نا کہ حضرت عباس کو امام حسین نے اپنی زبان چسائی تھی, جس طریقے سے پیغمبر نے امام حسین کو اپنی زبان چسائی تھی, اسی طریقے سے امام حسین نے جب حضرت عباس پیدا ہوئے اپنی زبان چسائی تھی باقاعدہ. یہ لعاب حسین کی تاثیر کو ذرا ملاحظہ کیجئے. کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دسویں امام ہے, ان کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے ہندی زبان میں گفتگو کی. آپ امام کے بارے میں نظریہ جانتے ہیں نا, امام ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی زبان پرابلم نہیں ہے. اسے کہا امام کے سامنے ایک شخص آیا, اسے ہندی زبان میں گفتگو کی, امام نے ہندی میں اسے جواب دیا. کہا میں نے کہا مولا یہ تو ہندی میں بات کر رہا تھا, آپ کو ہندی آتی ہے؟ امام مسکرائے اور کہا ذرا یہ کنکری تو اٹھانا, اتابل اٹھاؤ. اسے اٹھایا, امام نے اپنی زبان پر رکھا, کہا کہ آپ اسے اپنی زبان پر رکھو. اسے رکھا, یہ وقت اظہار اعجاز تھا. اسے جیسے ہی اس کنکری کو اپنی زبان پر رکھا, وہ کہتا ہے میں 70+ زبانوں کا ماہر ہو گیا جس میں ہندی زبان بھی شامل تھی. اب ذرا غور فرمائیے, یعنی یہ دسویں امام کا لعاب جب کنکری کے ذریعے سے ایک عام انسان تک منتقل ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا عالم بن جاتا ہے. جب حسین کا لعاب براہ راست زبان حسین سے دہن عباس سے منتقل ہوا, عباس کے علم کا کیا عالم ہوگا, ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں عباس علمدار کے علم کے بارے میں. اور برادر عزیز آپ غور فرمائیے, یہ علمدار حسین ہے جس کا غم منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور علمدار کا مطلب آپ کو معلوم ہے, پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے مولا کے بارے میں, صحابہ کرام کے درمیان پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا مولا کے بارے میں, کیا کہتے ہیں کہ تم میں سب سے پہلے نہیں تم میں بھی نہیں, سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ کون ہے معلوم ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں, تاکہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے داخل ہوں گے؟ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہم مجھ سے بھی پہلے داخل ہوں گے. اور پھر وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یاد رکھو علمدار ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور جس کا وہ صاحب علم ہو وہ پیچھے ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح شان یہ ہوگی کہ علی علم لے کر آگے ہوں گے اور پیغمبر پیچھے ہوں گے, بالکل اسی طرح سے ذرا جنت میں جانے کا منظر تو ملاحظہ کیجئے کہ عباس اپنے علم کے ساتھ آگے ہیں اور حسین ان کے پیچھے پیچھے ہیں. یہ عباس علمدار ہے. اور امام معصوم نے زیارت کے اندر کیا کہا حضرت عباس کو مخاطب کر کے؟ اشہد لک بالتسلیم و تصدیق, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے آقا اور مولا کے سامنے کیسے تھے, سر تسلیم خم کیا ہے آپ نے, یو سبمٹڈ یور ول بفور یور لا یور امام, آپ نے اپنے امام اور اپنے آقا کے سامنے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیا. آپ کی مرضی کوئی مرضی تھی ہی نہیں, جو آپ کے آقا اور مولا کی مرضی تھی وہی آپ کی مرضی تھی. یہ امام معصوم نے زیارت کے اندر پڑھا حضرت عباس کے لیے. اور واقعاً اگر آپ دیکھیے برادران عزیز, اگر ایک انسان فقط اس کے پاس قوت ہو, اگر فقط اس کے پاس قدرت ہو, فقط قدرت اور قوت کی وجہ سے کسی کو بہادر نہیں کہا جاتا, یہ تو انسان درندگی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے, یہ تو انسان اگر کنٹرول نہ کرے تو اس کے ذریعے ظلم بھی کر سکتا ہے. نہیں برادران عزیز, حضرت عباس صرف قدرت مند نہیں تھے, صرف قوی نہیں تھے, صرف طاقتور نہیں تھے, حضرت عباس شجاع تھے, حضرت عباس بہادر تھے. بہادر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی قوت کو فقط استعمال نہیں کرتا, اپنی قوت کو وہاں استعمال کرتا ہے جہاں پر اس کا امام استعمال کرنے کے لیے کہے. یہ عباس علمدار وہ ہے. مجھے بتائیے, دو محرم کو جب خیمے ہٹانے کی بات ہوئی, اگر حضرت عباس فقط اور فقط اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہیں, اگر انہیں اپنی قوت پر کنٹرول نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کیا ہوتا؟ ممکن نہیں ہے یہاں سے کوئی خیمہ ہٹایا جائے. مگر نہیں, جیسے امام حسین نے کہہ دیا اے بھیا عباس اس وقت نہیں, اگر خیمے ہٹانے کا کہہ رہے خیمے ہٹا دو, حضرت عباس اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور خیمے ہٹائے جاتے ہیں, خیمے ہٹاتے ہیں حضرت عباس علمدار. اور آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, اس کے بعد وہ منزل کہ جب عاشور کا دن آتا ہے اور عاشور کے دن عباس علمدار آ کر کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے, وہ شخص جس کے پاس طاقت ہے, وہ شخص جو تلوار چلانا جانتا ہے, وہ شخص جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے, اس کی خواہش یہ کہ وہ میدان میں جائے اور لڑے, لیکن نہیں, یہاں پر صرف قوت کا استعمال نہیں کرنا، اپنے امام کی مرضی کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے. عباس علمدار کو پہچانیے، عباس علمدار اپنی قوت کو اپنے امام کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، اور امام حسین کیا کہتے ہیں؟ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں میں لڑنے کی کیسے اجازت دوں؟ یعنی یو آر سپوز ٹو کمانڈ دا آرمی، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ حضرت عباس تھوڑی دیر کے بعد پھر آتے ہیں، مولا اب اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. پھر آتے ہیں، مولا اب مجھے اجازت ہے؟ کچھ دیر کے بعد کہ آیا وقت آ گیا کہ میں اپنی قربانی پیش کروں. کہا کہ نہیں عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب جب کہا مولا نے کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تو عباس دائیں دیکھتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، اب تو مولا اجازت دیجئے. مولا اب تو نفس تنگی کرنے لگا، میں اب گود کے پالے جو میرے شاگرد ہیں ان کے لاشیں اٹھا چکا، مولا اب تو مجھے اجازت دیجئے. مگر حسین کہتے ہیں کہ نہیں عباس، تمہیں اجازت نہیں ہے. عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا. سر جھکا کر آئے، اور اب کہاں پر آئے؟ جہاں پر سکینہ موجود ہے، اور سکینہ بڑے پیار سے، تین چار سال کی بچی ہے، وہ کہتی ہے اے چچا جان، کیا آپ میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ میری سوکھی ہوئی مشک نہیں دیکھ رہے؟ عباس علمدار کھل اٹھے اور کہتے ہیں سکینہ تجھے پانی چاہیے؟ کہا کہ ہاں چچا جان، مجھے پانی چاہیے. کہا کہ میں تیرے لیے پانی لانے کو تیار ہوں، مگر اے سکینہ بس اتنا کر کہ مجھے آقا سے اجازت دلا دے. وہ بچی اپنی معصومیت میں کہتی ہے کہ چچا جان اتنا سا مسئلہ، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. اور اب عباس گود میں اٹھا کر سکینہ کو امام حسین کے پاس آ رہے ہیں، حسین دور سے دیکھتے ہیں اور ایک جملہ عباس سے کہتے ہیں، ایک جملہ سکینہ سے کہتے ہیں. عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عباس، اب میں نہیں روکتا، جاؤ پانی کا انتظام کرو، مگر دوسرا جملہ جو سکینہ سے کہا وہ قیامت کا ہے. کہا اے بیٹی سکینہ، اس وقت تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے، مگر کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے تب چچا یاد آئے گا. اور اب عباس آمادہ ہے اور میدان میں جانا چاہتے ہیں. حسین کہتے ہیں عباس کہاں چلے؟ مولا اب تو آپ نے اجازت دی. کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے اجازت دی ہے، جاؤ جا کر زینب سے بھی تو اجازت لو. اور اب عباس آئے جناب زینب کا سامنا کرے تو کیسے؟ یہ ماں کے برابر بہن ہے جسے گود میں کھلایا ہے. اور اب کہتے ہیں بی بی کے سامنے آ کر کہ اے شہزادی، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. اور بی بی زینب کہتی ہے بھیا، جہاں اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، یہ قربانی میں دے لوں گی، مگر ایک حدیث میرے بابا کی ذرا سنتے جاؤ، ایک حدیث میرے بابا کی. عباس سر جھکائے ہوئے، جناب زینب کہتی ہے بھیا عباس، میرے بابا نے کوفہ میں مجھے کہا تھا کہ اے زینب، یہ شہر کے جس میں تو شہزادی کی طرح ہے نا، اسی شہر میں تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا، انہی ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں اس وقت بھی یہ سوچتی تھی، میں اس وقت بھی یہ سوچتی تھی کہ میرے بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور، میرے بابا نے کہا ہے تو یہ ہوگا ضرور. مگر جب میرا گھر بھائیوں سے بھر گیا اور تجھ جیسا بھائی بھی اس دنیا میں آ گیا، میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی کا ایک بھائی ہو، اس بہن کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، تو میرے جہاں اتنے بھائی ہیں اور تجھ جیسا بھائی ہے، تو کس کی مجال ہے کہ مجھے قیدی بنائے، میرے بازوؤں میں رسی باندھے. مگر آج عباس، جب تو نے کہا کہ تو مرنے جا رہا ہے، مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب مجھے قیدی بھی بنایا جائے گا، رسیاں بھی باندھی جائے گی. عباس گئے، سکینہ امید لگا کر بیٹھی ہے، اے بچوں آؤ، میرا چچا وعدہ کر کے جا رہا ہے، اپنے کوزے سنبھال لو، تھوڑی دیر میں میرا چچا آئے گا اور پانی سب کو ملے گا. مگر یہ بچے تو انتظار کرتے رہے. عباس نہر فرات تک پہنچے، پلٹے، ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس زمین کربلا پر آئے، حسین کی صدا کیا ہے؟ الارن کا سر ظاہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، مگر سکینہ کی فریاد کیا ہے؟ اے چچا آپ آ جائیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے. عباس کے کنارے پہنچے، سرحانے پہنچے، اور اب حسین عباس کے سر کو اپنی گود میں
لیتے ہیں. عباس نے اپنا سر ہٹا کر زمین کر برابر رکھا, حسین نے پھر گود میں رکھا, عباس نے پھر ہٹایا اور حسین پوچھتے ہیں اے بھیا حسین, اے بھیا عباس, میں سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں. تاکہ نہیں مولا, میں غلام اور آپ آقا, غلام کا سر آقا کی گود میں اچھا نہیں لگتا. اور مولا دوسری بات بھی ہے, ارے ابھی تو آپ ہے کہ جس کی گود میں میرا سر ہے, مگر کچھ دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے, ارے وہ کون سی آغوش ہوگی جس میں آپ کا سر ہوگا. میں کہوں عباس, فاطمہ زہرا خود تشریف لائیں گی اپنے حسین کا سر اپنی گود میں رکھنے کے لیے. عباس سے حسین پوچھتے ہیں اے بھیا عباس, کوئی آخری وصیت ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا ایک وصیت ہے, میں جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں, مگر مولا میں کیا کروں, میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے. مولا مولا اگر ہو سکے تو یہ جس آنکھ میں خون جمع ہے اس خون کو ہٹا دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. اور مولا میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے, میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا, میں یہ زحمت بھی نہ دیتا. اور اب عباس نے حسین کی زیارت کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزو ام البنین کا مرثیہ معلوم ہے, ام البنین عباس کی ماں جب مدینے میں یہ قافلہ پہنچا ہے ایک جملہ کہتی ہے, اے عباس یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں تو مارا گیا, مجھے یقین نہیں آتا, ارے کس کی مجال کہ میرے عباس کو قتل کر سکے, مگر عباس تیری ماں کو یقین آ بھی جاتا ہے جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے, مجھے یقین آ جاتا ہے عباس مارا گیا, جب میں سنتی ہوں کہ خیموں میں آگ لگی, اور مجھے اور یقین آتا ہے جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھ.